جس طرح حقیقی دین کا تقاضا ہے اور جس سے سمت کو دنیا جا رہی ہے, ان دونوں باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آئندہ یعنی آگے چل کر اسپرچل سائنس کے عنوان سے یہ لفظ کچھ بھی ہو لیکن یہی ایک چیز دریافت ہوگی, کیونکہ جو لفظ ہے وہ شرط نہیں ہے کہ اصطلاح جو ہیں وہ لوگ مقرر کرتے ہیں. ہمارے نزدیک اسپرچل سائنس اور دوسروں کے نزدیک کسی اور نام سے کسی اور لفظ میں ایک چیز کا انکشاف ہو جائے گا. اب اگر ہم فرض کرتے ہیں یا مانتے ہیں کہ ایک چیز کا انکشاف ہوگا, پھر اس کی توجیہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہم تو یہاں ہر چیز کو مذہب سے وابستہ مانتے ہیں اور خدا کے اختیار میں قرار دیتے ہیں, پھر ادھر اسپرچل سائنس کا انکشاف ہو تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ آیا وہ ایک کامن چیز ہوگی یا وہ مذہب کی ایک ترقی کے طور پر ہوگی؟ یہ سوال زمیناً پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ سوال مشکل نہیں ہے اس لیے کہ دین خدا میں یہ گنجائش ہے کہ جس طرح لوگوں کو سزا ملنی چاہیے وہ سزا دے دی جائے اور پھر ان کو اس شکست کے بعد اور اس شکستگی کی تسلیم کے بعد ان کو معاف کیا جائے اور معاف یہ کہ ان کی سفارش ہو اور کسی نہ کسی مرتبے میں ان کو علم کی بہشت میں داخلہ کے لیے اجازت دی جائے. بہشت سے مراد علم ہے, یعنی جس طرح آج دنیوی علم آزاد ہے اس طرح کل کو قرآن کا علم بھی آزاد ہو جائے گا. اور مثال کے طور پر جب لوگ اقرار کریں گے کہ قرآن سب کچھ ہے تو یہ ان کی شکست ہو گئی, ان کی ایک ذلت ہو گئی, خواری ہو گئی. یہود نصارہ کافر اور سب لوگ جب تسلیم کرنے لگیں گے کہ خدا کی آخری کتاب ہے, یہی صحیح ہے کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر کا آنا جو ہے یہ ایک لاجک ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس طرح حضرت جب دنیا میں تشریف لائے تھے ان کا ظہور برحق تھا اور ہم اتنے عرصے تک کے تاریکی میں رہے ہیں, اندھا پانی میں رہے ہیں اور ہم راہ باطل پر چلتے آئے ہیں, لیکن اب ہم اقرار کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخرین ہیں اور اس کے بعد ایک علمی اور روحانی یا سائنسی قیامت کا ظہور درست ہے, تو تب وہ قرآن کی طرف رجوع کریں گے. تو ان کی شکست ہو گئی اور اتنے عرصے تک انہوں نے جہنم کے عذاب کو برداشت کیا, کیونکہ ہمارے نزدیک جہنم جو ہے وہ جہالت کا نام ہے. اب ایسے میں ایک روحانی انقلاب آ جائے اور اس میں انسانوں کو سوچنے کے لیے موقع دیا جائے, یا ذرات کی روح کا جو استعمال ہے وہ رفتہ رفتہ عام ہو جائے اور روح سے کام لینا, روح کو آواز سے کنٹرول کرنا اور خدا کے ناموں میں جو اثر ہے اس کو قبول کرنا, یہ جاننا کہ فرشتوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں, فرشتوں کے ہاتھ اسماء اور اذکار ہوا کرتے ہیں اور وہ اسماء و اذکار کے توسط سے جانوں کو بھی لیتے ہیں, کاموں کو بھی کرتے ہیں وغیرہ. تو جب یہ بید ظاہر ہو جائیں گے پھر خدا کی اجازت سے روحانی سائنس کا ظہور ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت پتہ چلے گا کہ اسلام برحق دین تھا لیکن اسلام کے اندر بہت سے مکاتب فکر ہیں, ان میں اسماعیلیت کی اہمیت کو اور اس کے مقام کا پتہ چلے, پھر کتابوں پر جستجو تحقیق ہو جائے, پھر جو راہ راست پر چلتے آیا ہے تو اس کی تو تعریف ہونی چاہیے اور اس کی نگرانی ہونی چاہیے، اس کی سرخروی ہونی چاہیے۔ پھر اس وقت جو اسماعیلی علوم ہیں ان کی قدردانی ہو سکتی ہے۔ جس طرح چھوٹے پیمانے پر آج جو اسماعیلی فلسفہ ہے اس کا لوگ اعتراف کرتے ہیں، تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، پہلے دوسرے فرقوں کی کتابوں کو اہمیت حاصل تھی اس ریسرچ میں، لیکن رفتہ رفتہ جس قدر بھی اسماعیلی آثار سامنے آتے ہیں، کتب مل جاتے ہیں، تو اس قدر لوگ ان علوم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ان پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کی نظر میں اس مذہب کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ لیکن کل کو اگر اس سے بڑھ کر کچھ پتہ چلے تو لازمی طور پر، کیونکہ یہ علمی قیامت یا سائنسی قیامت جس میں روحانی سائنس بھی ہے، ایک دن میں تمام نہیں ہوگی، لیکن اس کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک دن میں یعنی کہ ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے، تو خدا انسانوں کو پھر بھی موقع دینا چاہتا ہے، اور سیارہ زمین پر جو خدا کی سلطنت قائم ہے اس کو دوام دینا چاہتا ہے، اس کو بڑا عرصہ دینا چاہتا ہے، اس کو مہلت دینا چاہتا ہے۔ لہذا رفتہ رفتہ روحانی طاقت ڈسکور ہو جائے گی، اور پھر اس سے گوناگون علوم کا ظہور ہوگا، اور اسی میں اسپریچول سائنس کو بھی استعمال کریں گے، پھر اس کے نتیجے میں بیماریاں، ایسا نہیں کہ پہلے عقلی بیماری ختم ہو، تو بیماریاں من حیث المجموع جو ہیں کم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک دن اس سیارہ زمین پر بہشت کا نمونہ ہوگا، اور پھر لطیف غذاؤں کی طرف توجہ دی جائے گی، اور انسان بے دریغ خدائی طاقتوں کو استعمال کرے گا۔ خدا اتنا مہربان ہے کہ انسانوں کو اور زیادہ اپنی قوتیں عطا کرے گا، اور رفتہ رفتہ انسان اس جسم سے اس لطیف میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور اس وقت ظاہر میں جسم لطیف کی بہشت ہوگی اور باطن میں روحانی بہشت ہوگی۔ جب ہم جسم لطیف کو مانتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ایک باطن۔ جس طرح اس جسم میں بھی یہ دو باتیں ہیں، اس جسم کے بھی دو پہلو ہیں، لیکن اس جسم میں اتنی ساری خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ اس وقت ظاہر پہلو صحیح ہے نہ باطن پہلو صحیح ہے، اس کثافت کی وجہ سے۔ لیکن جب جسم لطیف حاصل ہوگا تو اس وقت ظاہر اور باطن دونوں بہت ہی عالیشان اور قابل تعریف ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ایک طرح سے آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو جاتا ہے، جو بڑا اچھا اور مفید سوال تھا، اور جتنی مفید باتیں اس جواب میں ہیں وہ سب اس سوال کی بدولت ہیں، تو اس لیے ہمیں آپ کے اس سوال کی تعریف کرنی چاہیے جس نے ان ساری باتوں کو کور کیا۔ تو یہ ہے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دن خدا کے نور سے زمین جگمگ جگمگ ہو جائے گی، تو زمین سے دو زمینیں مراد ہیں، ایک زمینی دل ایک زمینی ظاہر۔ تو لیکن جس روشنی سے زمین منور ہوگی وہ روشنی علم و ہنر کی روشنی ہوگی، نہ کہ آفتاب اور مہتاب کی روشنی، وہ تو اب بھی جو کچھ ہے وہ کافی ہے۔ جس طرح عام طور پر اس زمانے کو روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے ایک حد تک، کیونکہ اس میں علوم و فنون کی فراوانی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے ترقی کا طوفان برپا ہو چکا ہے، لیکن آگے چل کر اس سے بہت زیادہ طوفان برپا ہوگا، جو ترقیوں کا طوفان ہوگا، اور جس میں اہم ترین حصہ روحانیت کا ہو۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یا جو کچھ امکان ہے اس کی روشنی میں ہے۔ شکریہ کہ آپ نے ایک مفید سوال کیا۔
فرمایا کہ ایک ایسی جسمانی پرورش جو آسمانی کتاب یعنی قرآن اور دین فطرت کے مطابق ہونے کی وجہ سے باعث صحت و سلامتی ہو، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آسمانی کتاب یعنی قرآن کو نہیں تسلیم کرتے اور جو دین فطرت کے مطابق بھی ان کا دین نہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند نہیں ہوں گے؟ یا سر اس
عمدہ سوال ہے، اس میں گہرائی میں اترنے کا ثبوت ہے اور خوب سوال ہے، ہم ایسے سوالات کی تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا سوال ہے۔ درست ہے کہ اس میں آپ نے اہل دنیا اور اہل دین دونوں کا موازنہ کیا، اور پوچھنے کے لیے یہ فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر جو لوگ قرآن کے بغیر ہیں یا جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی تو تندرست اور صحت مند رہتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ ہم نے یہاں یہ کہا ہے کہ انسانی جسم کی صحت بھی آسمانی کتاب کے تحت ہے، تو اس میں بظاہر تضاد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح پی ناصر خسرو نے اپنے ایک مضمون میں یہ کہا ہے کہ دنیا میں جو بکھری ہوئی دانائی ہے یا جو بکھری ہوئی سائنس ہے یا جیسے حفظانی صحت کے اصولات ہیں جو آج دنیا میں عام ہیں، وہ بھی تو قرآن ہی سے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے مقصود ہر آسمانی کتاب، یا یوں کہا جائے کہ جب قرآن نازل ہوا تو ایک خاص وقت میں نازل ہوا، لیکن قرآن ایک ایسی جامع آسمانی کتاب ہے کہ اس کے ظہورات مختلف زمانوں میں ہوتے رہے، یعنی یہ کہ یہ ہر آسمانی کتاب قرآن ہی کا ایک ظہور تھا۔ تو اس لیے آج جو سائنس بکھری ہوئی ہے یا حفظان صحت کے جو اصولات ہیں یا دنیا والوں کے پاس صحت سے متعلق جتنی مفید باتیں ہیں وہ بھی خدا ہی کی کتاب سے ہیں، جس طرح کبھی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نور دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نور وہ جو آفتاب کے سرچشمے میں ہوتا ہے، دوسرا نور وہ ہوتا ہے جو اس آفتاب سے نکل کر دنیا میں بکھرا ہوا ہے۔ لہذا جو لوگ قرآن کے بغیر آج صحت مند نظر آتے ہیں اور صحت مند ہیں، وہ بھی دراصل غیر شعوری طور پر قرآن ہی سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کے تحت ہیں، اگر وہ قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر کام کریں اور روزہ رکھیں، جن مانوں اور خوبیوں کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، رات کو اٹھیں، عبادت کریں، تقوی اختیار کریں، اور جس طرح حلال اور حرام ہے اس میں تمیز رکھیں، حلال کو حلال مانیں، حرام کو حرام قرار دیں، اس کے علاوہ اسراف جو فضول خرچی ہے اسے بھی بچیں، اور قرآن ہی نے جس طرح کھانے کے لیے حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کریں اور جتنا کھانا چاہیے اتنا کھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے نہ صرف عقلی اور روحانی شفا ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی شفا بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اسلام نے جن عبادتوں کو فرض کیا ہے ان کا اگر آج سائنسی یا طبی تجزیہ کیا جائے تو ان میں سے ہر بات سے طب کا ایک پہلو نمایاں ہونے لگے گا. مثال کے طور پر شرعی نماز کو لیجیے, ایکسرسائز کے طور پر اور ایبڈومن کے طور پر یعنی پیٹ کی صحت کے طور پر, جوڑوں کی ورزش کے طور پر, اور جس طرح ایک ڈاکٹر ایکسرسائز بتاتا ہے, ان تمام چیزوں کے مطابق ان تمام اصولوں کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جتنی رکعتوں میں آن حضرت نماز ادا کرتے تھے اگر اتنی رکعتیں کوئی مسلمان ادا کرے اور اسی طرح عمل پیرا ہو جائے جس طرح سنت مطہرہ میں اس کی مثال موجود ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف روح کے لیے فائدہ ہوگا بلکہ جسم کے لیے بھی اس میں کافی ورزش کی گنجائش ہے. اب یہاں پر ایک ذیلی سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو خدا و رسول نے طبی یا ڈاکٹری پہلو کو آسمانی کتاب میں بار بار نمایاں کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب یوں عرض ہے کہ اگر خدا و رسول ہر حکم کی وضاحت کرتے اور اس حکم کے تحت جو جسم اور روح کا فائدہ ہے اس کو نمایاں کرتے تو پھر مومنین کی نظر اس فائدے پر رہتی, نہ کہ خدا کے حکم کو عمل میں لانے پر. اور آپ کو معلوم ہے کہ ثواب نیت کے مطابق ملتا ہے. اگر ہماری نیت خدا و رسول کی اطاعت ہے تو اس کا ثواب بھرپور ملتا ہے, اور اگر ہم کسی کام کو اپنے جسم کے فائدے کی خاطر کرتے ہیں تو اس کا ثواب محدود ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف اس میں آزمائش بھی تھی کہ کون خدا و رسول کے حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. لہذا خدا و رسول نے طبی پہلو کو زیادہ نمایاں نہیں کیا, اور کبھی بھی قانون یہ ہے کہ بس کہا جائے کہ تم خدا کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, ثواب کماؤ, شیطان سے بچو, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ شریعت کی زبان ہے. اور ایسی زبان میں بہت عظیم حکمت پوشیدہ ہے تاکہ بندہ ہی مومن خدا کے ہر حکم کو اس نیت سے بجا لائے کہ اس سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے. لہذا آج اگر ہم اس زمانے میں تجزیہ کرتے ہیں اور کسی بھی حکم کے اندر سے اس کی منفعتوں کو اس کے فائدوں کو اجاگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ ہمارا ایک اچھا گمان ہے خدا اور رسول اور امام کے بارے میں, یا اس کو کہیں گے کہ ہم اس کی کچھ حکمتوں کو جانتے ہیں, ہم کو بھرپور ثواب ملے گا. لیکن خدا کو رسول کو نہیں کہنا چاہیے. ایک تو اس میں جو آزمائش کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے, اور دوسرا جو ہے ہماری نیت پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور خدا کی جس خوشنودی کی خاطر ہمیں کوشاں رہنا چاہیے وہ تعین ختم ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں اپنے طور پر تجزیہ کرنے میں بڑا اچھا ہے, خاص طور سے اس زمانے میں جبکہ لوگ قرآن سے بھاگ رہے ہیں, تو ایسے میں ہمیں قرآن کے اندر اگر کوئی سائنس ہے, کوئی حکمت ہے, کوئی طب ہے اور دیگر علوم ہیں, تو ان کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے. لیکن خدا و رسول کو اور امام کو بے شک امام وضاحت کر سکتے ہیں, لیکن خدا و رسول کو وضاحت نہیں کرنی چاہیے. یہ میرا اپنا تصور ہے, اپنا نظریہ ہے. تو اب یعنی خلاصہ کریں گے آپ کے سوال کا, یہ کہ اگر اب بھی مسلمان خدا نے جو ضابطۂ حیات دیا ہے ان کے سامنے, جو لائحہ عمل رکھا گیا ہے, اگر وہ اس سے خدائی آسمانی پروگرام پر عمل کریں جیسا کہ اس کا حق ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اہل قرآن ہیں وہ بہت ہی تندرست اور صحت مند رہیں گے اور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ اور سلامت رہیں گے. یہ شریعت اسلامیہ کی شان ہے کہ اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں نہ صرف روح کا فائدہ ملحوظ نظر ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جسم کی صحت بھی پیش نظر ہے. تو اس لیے جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان کو بہت زیادہ صحت مند رہنا چاہیے. اور ایک اور چیز آخر میں, جہاں ہم کو اہل دنیا کی صحت پر گمان ہوتا ہے وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے, لیکن اس کے باوجود عقلی اور روحانی بیماری کے ذکر کو چھوڑ کر وہ لوگ بہت ساری جسمانی بیماریوں میں بھی مبتلا رہتے ہیں. اور اس لیے کہ کسی حد تک وہ خدا کی بکھری ہوئی روشنی سے استفادہ بھی کرتے ہیں, لیکن جس شان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس شان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, لہذا وہ بیمار بھی رہتے ہیں. یہ آپ کے اس اچھے سوال کا مکمل جواب ہے. شکریہ.